أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اسلام کا دوسرے ادیان کے اوپر ایک امتیاز یہ ہے کہ اسلام دوسرے بہت سے ادیان کے برخلاف ایک اجتماعی دین بھی ہے اور یہی اس کی جامعیت اور خاتمیت کا تقاضا بھی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی قوانین کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے لیے انتہائی اہم اصول پائے جاتے ہیں کہ جن میں سے ایک بہت ہی اہم بنیادی اور سنہرا اصول مسلمانوں کے درمیان وحدت کا اصول ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور پھر اس کی نعمت کی وجہ سے اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. وحدت مسلمانوں کے درمیان ہمارے ان پروگراموں کا موضوع، کہ جس سلسلے میں اب تک ہم دو پروگرام اس نور الولایہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اسی موضوع کے ساتھ آج دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج ہمارا موضوع ہے عملی وحدت کے خد و خال، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ارتضیٰ حسن رضوی صاحب، کہ جو حوزہ علمیہ قم میں فقہ و اصول اور تعلیم و تربیت کے طالب علم ہیں، اور تعلیم و تربیت میں آپ کا خاص موضوع ایجوکیشن موومنٹ ہے. آپ کو ہم یہاں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے، اور یقیناً ہم آپ کے بیانات سے بہرہ مند ہوں گے
انشاءاللہ.
اب تک جو ہم نے دو پروگرام اس سلسلے میں پیش کیے، اس میں جس نتیجے تک ہم پہنچے وہ یہ کہ اس وقت یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ مسلمانوں کے درمیان جو مختلف مذاہب ہیں، جو مختلف فرقے ہیں، اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو وحدت کے مقابلے میں جو مفہوم ہمیں نظر آتا ہے وہ افتراق کا ہے، ولا تفرقو اختلاف کا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے، ہم اگر قرآن اور حدیث کی نگاہ سے دیکھنا چاہیں کہ اسلام نے ان اختلاف کو برتنے کے لیے یا اس کو ریزولو کرنے کے لیے کیا ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار یا کیا ہم کہہ سکتے ہیں راہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین بہ خیر میں. موجودہ حالات میں جو ان دنوں کو ان ایام کو ہم سامنا کر رہے ہیں ہفتہ وحدت کے حوالے سے، پاکستان ایک نئے موڑ پر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر بھی اتحاد کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم اب یہ درک کر چکے ہیں کہ ان اختلافات کے نتیجے میں ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے، ملک کی سالمیت کو کتنا نقصان ہوا ہے، ملک کی ترقی کو کتنا نقصان ہوا ہے. اور بہترین چیز یہ ہے کہ جو بھی پیغام پاکستان اگر ہم دیکھیں 2018 میں ایک ڈاکومنٹ کے طور پر سامنے آیا، اس کی بھی بیس قرآن تھی، اور قرآن ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث میں ضعف تھا یا یہ حدیث قابل تسلیم ہے یا قابل تسلیم نہیں ہے. تو ہمیں واپس قرآن کی طرف ہی پلٹنا پڑے گا ان رولز کو لینے کے لیے کہ جن کے ذریعے سے اتحاد عملی پاسبل ہے. اور جو آیت آپ نے سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت اپنے سرنامہ کلام قرار دی، اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو خدا نے نہ صرف یہ کہ وحدت کا ملاک توحید قرار دیا ہے، بلکہ اس کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ نعمت تم نے کھوئی تھی اختلاف کے نتیجے میں، آپس کے دشمنی کے نتیجے میں. اور پھر خدا نے یہ بھی اشارہ کیا کہ اگر وہی وحدت اور وہی واعتصموا بحبل اللہ جو پہلا آیت کا سرنامہ ہے اس پر عمل کرو گے تو دوبارہ وہ الفت جو ہے وہ خدا کی طرف سے عطا ہوگی. بس یہ نعمت خدا کی طرف سے عطا ہوئی، اور اگر ہم خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق توحید پر صحیح معنوں میں اکٹھے ہو جائیں اور وہ کلیات جو دیگر آیات میں اشارہ کی گئی ہیں، تو پھر دوبارہ سے ہمیں وہی الفت عطا ہوگی. بس الفت کا معنی تھوڑا سا ہم کھولنا چاہیں گے کہ باوجود یہ کہ ہم ایک دوسرے سے نقطۂ نگاہ میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ترقی کا راستہ ہے کہ ہم کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم معصوم تو نہیں ہیں انبیاء کی طرح، ہم پیغمبر اسلام خاتم المرسلین کی طرح بغیر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے مصداق تو نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ہماری فکر میں غلطی موجود ہے، ہماری تشخیص میں غلطی موجود ہے، ہماری تطبیق میں غلطی موجود ہے، اور اس غلطی کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے ڈفرینس، ایک حتمی سی چیز ہے اور ایک منطق سی چیز ہے جو آئے گی سامنے.
یعنی دین جو ہے وہ واحد دین ہے، لیکن جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر اختلاف، یعنی اس کے فہم کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے.
یہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ انسانی اختلاف ہے، علماء کی انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے، نہ یہ خدا کا اختلاف ہے نہ رسول کا اختلاف ہے، اور نہ اس کے بعد جو رہنما ہے ان کا اختلاف ہے اگر وہ معصوم ہے اور خدا کی طرف متصف کیے جاتے ہیں. تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے، واضح ہے، یہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے، یہ سمجھ کا فرق ہے. کیا ہمیں اس سمجھ کے فرق کو ریئلائز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو حقیقت نہیں مان لینا چاہیے؟ ایک دفعہ ہم حقیقت مان لیں کہ ہماری سمجھ میں اختلاف پاسبل ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، جب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو ہم اس کو دین کے طور پر نہیں سمجھیں گے کہ تم غلط دین پہ عمل کر رہے ہو اور یہ دوسرے دین پہ عمل کر رہا ہے، یہ جو ڈفرینس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور ہم تسلیم کریں گے کہ یہ سمجھ کی غلطی ہے. اور سمجھ کی غلطی میں اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھتا ہے جیسے کہ اس قرآن میں اشارہ ہوا، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اسے درد رکھنا چاہیے، پھر اسے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے جیسے موجود ہے، اگر آپ مینجمنٹ میں بھی دیکھیں، ایجوکیشن مینجمنٹ میں بھی ہم اس کو بالکل ڈسکس کرتے ہیں کہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو میں صحیح ہوں اور آپ کو میں صحیح ہوں اور پھر یہ ریزالو ہو جائے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو سب سے بیسٹ سلیوشن، چار آپشنس میں سے جو آپشن ہم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی یہ سمجھو کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں دوسرے کی سنوں تو، اور دوسرا بھی یہ کہے کہ جی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کروں، تو پھر کمپرومائز ہوتا ہے اور پھر تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہو کے سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم صحیح دین تک پہنچنے کی مشترکہ کوشش. آج بھی یہی تقاضا ہے اس دور کا. تھوڑا سا ہم سیرت میں بھی دیکھ لیں تو یہی ہمیں سامنے نظر آتا ہے. پہلا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس اختلاف کو کیسے ختم کیا. ہجرت کا مرحلہ ہے، مکے سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے وہ مہاجرین ہیں، وہ مکے سے آئے ہیں، کوئی جو ہے پیسے والا ہے، کوئی پیسے والا نہیں ہے، کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے، کوئی ادنا خاندان کا ہے، کوئی غلام سے مسلمان ہوا ہے. یہ تمام ڈفرینسز کیا کرتے ہیں؟ اختلاف لے کے آتے ہیں. ان اختلاف کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کیا خدا نے؟ بہت سادہ سا ایک پیغام جو سیرت عملی کے ذریعے سے ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ بھائی بنا دیا ایک دوسرے کو. یہی الفت اخوت کے ذریعے سے جو ہے سیغہ اخوت پڑا گیا، اور عملی طور پر کیا ہوا، نرم گوشے پیدا ہونا شروع ہو گئے. اس وقت پاکستان میں بھی یہی کرنا ہوگا. اگر ہمیں واقعا اتحاد کے عملی راستہ اختیار کرنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے درمیان، ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہوئے، اخوت کے راستے کی طرف جانا پڑے گا.
صحیح، بہت خوب آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تھیوری کو پیش کی اور پیغمبر اکرم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، تو اسی تھیوری کے ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکل نظر آتے ہیں، عملی نمونے نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے بھائی بنا کر اس اختلاف کو مینیج کرنے یا برتنے کا سلیقہ اس کے اندر ہمیں سکھایا. اگر ہم قرآن کی نظر سے دیکھیں تو وہ کون سے محور ہیں کہ جس کے گرد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وحدت جو ہے وہ ممکن ہے؟
جی، محور کے حوالے سے کچھ گفتگو پچھلی سوال میں ہم نے کی، اور ادامہ اگر دیں تو مشترکات، کامن اگر ورڈ یوز کرنا چاہیں ہم تو، جو کامن ہمارے نظریات ہیں. کیونکہ دیکھیں سائیکولوجی میں ہم پڑھتے ہیں اگر نظریہ ایک ہوگا تو عمل ایک جیسا ہوتا ہے. اگر آپ یعنی عملی اتحاد چاہتے ہیں تو تھیوری جو ہے اس پہ اتفاق نظر ہونا ضروری ہے. تو خدا خود اس آیت میں بھی بحبل اللہ، حبل اللہ کیا ہے؟ خوب توحید اگر ہم کہیں حبل اللہ ہے، خوب موجود ہے. پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کیا حبل اللہ قرار نہیں پائے گی؟ قرآن کے حبل اللہ قرار نہیں پائے گا. تو مشترکات، کامن ویوز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور ان پہ اکٹھا ہو کے اکٹھا ایفرٹ کرنی چاہیے. دشمن کے مقابل میں اکٹھا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اکٹھا ہونا کس لیے؟ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کیوں اکٹھا ہوں؟ خب ہم اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ عمل انجام دے رہے ہیں، اپنے اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں، خدا سے ہمارا تعلق مضبوط ہے، تو ہم تو یہ جنت کے حصول کے لیے سب ایفرٹس کر رہے ہیں، تو ہمیں اتحاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، کیونکہ ہم اجتماعی ہیں. انسان جو ہے سوشل اینیمل کہلاتا ہے. جب سوشل اینیمل ہیں تو ظاہر ہوتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہمارا فطری ہے، مفادات کا ٹکراؤ فطری ہے، ہمارا جو ہے سوشل انٹریکشن کا جو ہے ٹکراؤ ہونا ہے، ہمارے نظریات کا ٹکراؤ ہونا ہے. تو ہم یہاں پر یہی بات کریں گے کہ ہاں، واحد جو ہے محور جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جو چیزیں مسلم ہیں. خوب ایک مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. خوب اس میں کیا مشکل ہے؟ خوب آپ دوسرا مسلمان کے دوسرا کلمے کے دوسرے شہادت دیتا ہے، رسالت کی گواہی دیتا ہے. خوب رسالت کو متفق ہیں. خب آگے بڑھتے ہیں قرآن، قرآن پہ اتفاق نظر ہے، تو پھر ڈفرینس آف اوپینین کہاں آتا ہے؟ جزی مسائل میں. اگر ہم بہت ڈیٹیل اسٹڈی کریں تو ہمارے ڈفرینس آف اوپینین فقہی معاملات میں ہو سکتے ہیں، عقیدتی معاملات میں ہو سکتے ہیں، 2-3% نہیں ہیں. خوب ان 2-3% ہی کو ہمارے ہی جو گروہوں میں کچھ افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت پر عمل نہ کریں. خوب ہر مسلمان چاہتا ہے اس قرآن کی آیت پر عمل کرے، وحدت جو ہے وہ سب کو پسند ہے، فطری عمل ہے کہ انسان جو ہے فساد کو پسند نہیں کرتا. خوب فساد کو پسند کرنے والے ایک گنتی چنتی کے لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات جو ہیں وہ دشمن ظاہر ہوتے ہیں ہمارے مقابل میں. امت مسلمہ اگر اکٹھی ہو جاتی ہے، لیو زیرو والدین کلے کا جو ہے وہ ہمارا خواب پورا ہوتا ہے. دشمن تو یہ نہیں چاہتا، اور دشمن پیغمبر اسلام کے زمانے سے آج تک اسرائیلی دشمن ہمارے مقابل پہ کھڑا ہوا ہے اور ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. مسلمانوں کو نہیں پنپنے دیکھ کیوں، کیونکہ بہرحال ایک تھیوری ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے. تو یہاں پر ہم بات یہی کریں گے کہ دشمن ہمارے ہی لوگوں میں سے بعض افراد کو الگ کر بناتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اتحاد عملی کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ وہ افراد ہیں
جو ہماری
اپنے مسلمہ اصولوں کو چھوڑتے ہوئے قرآن کی تعلیمات کو رونتے ہوئے ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمن کا اعلی کار بنتے ہیں، یا نادانستہ بنتے ہیں یا دانستہ
طور
پر. اور یہ فرقے کسی خاص مذہب سے متعلق نہیں ہے، شیعوں میں بھی ایسے فرقے موجود ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں، اور اہل سنت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں. تو اگر ہمیں امت مسلمہ کے طور پر سامنے آنا ہے تو ہر شخص کو اپنے پلیٹ فارم پہ، پھر میں یہ کہوں گا ماشاء اللہ سے اس وقت حکومتی سطح پر جو بات ہو رہی ہے، ہمارے جو منسٹر آف ریلیجیس افیئر ہیں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جی ایک راستہ یہی ہے کہ ہر فرقے کے ہر مذہب کے علماء اپنے لوگوں کو کنٹرول کر لیں. خوب ٹھیک ہے، انفرادی سطح پر ایک اور عمل ہی جو ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو کنٹرول کرنے کی جرات چاہیے، اس کے لیے شجاعت چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی اصول پہ کاربند نہیں ہو سکتے، اخلاقی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، بہت سارے خطرات درپیش ہو سکتے ہیں آپ کی عزت کو، آپ کے آبرو کو، آپ کے مال کو. اور یہ حالات پاکستان میں ہم نے دیکھیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی خطرے میں آ گئے، کیونکہ وہ تھریٹ کرتے ہیں اگر تم نے یہ فیصلہ کیا تو یوں ہو جائے گا. اتحاد میں رکاوٹ یہاں تک جاتی ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اگر وہ خدا کے اس حکم کی پیروی کرنا چاہے گا. تو میرے خیال میں یہ محور ہیں قرآن کے، اور اس کے پر ہمیں جو ہے
بہت خوب آپ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ضرورت کو درک کیا جا رہا ہے، خاص طور پر حکومتی سطح پر، جیسے آپ نے منسٹر آف ریلیجیس افیئرز ان کا بھی تذکرہ کیا. اسی حوالے سے میں بس آخری سوال، کیونکہ ہمارے وقت بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں کوئی ایسی کوشش کہ جو ہمارے لیے رہنمائی کا کام کر سکتی ہو، یا ہمارے لیے مثلا نمونہ عمل بن سکتی ہو وحدت کے حوالے سے؟
دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، اور ہمیں دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستان جب اس راستے پر گامزن ہو چکا ہے تو اسے دوسرے ماڈلز کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف مذاہب جو ہیں صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، پاکستان میں، ہمارے پڑوس میں اگر ادھر ادھر دیکھیں تو مختلف ماڈلز موجود ہیں. ان میں سے ایک ماڈل کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے، آپ کے پڑوسی ملک ایران کے اندر ظاہر ہے ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور اس اسلام ہم بھی ایک اسلام کے نام پر قائم ہوئے ملک ہیں، ایک کلمے کے اوپر جو ہے بیس کے ملک، انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو جو ہے فکس کر دیا. ہو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صرف آپ توقع نہ رکھیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد کر لیں گے، علماء آپس میں اتحاد کر لیں گے، بلکہ کانسٹیٹیوشن میں بھی ترمیم ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر ان تمام آئین کے اندر، تاکہ یہ تفرقہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، اس کا راستہ بند ہو جائے. انہوں نے کیا کیا، ان کے آئین کی شق نمبر 12 ہے، کانسٹیٹیوشن کی شق نمبر 12 ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے قانون اساسی کی روح سے مذہب اربعہ کو قانونی حیثیت حاصل ہے. یعنی کیا؟ خوب ہمیں معلوم ہے ایران کے اندر اکثریت کیونکہ فقہ جعفریہ کے فالوورس کی ہے، تو رسمی مذہب تو فقہ جعفریہ ہے، لیکن دیگر مذاہب کے لوگ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو ان کے لیے انہوں نے کیا قانون میں گنجائش دی؟ چاروں مذاہب اربعہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں مذاہب اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں، مذہب کی تعلیم کو دینے میں، بلکہ گورنمنٹ کی سپورٹ میں، ایک بہت اچھا اشارہ جو یہاں پر ہونا چاہیے وہ یہ کہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ دیگر ممالک میں جو ہے وہ اقلیت کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، نہیں، یہاں پر باقاعدہ فنڈ دیے جاتے ہیں گورنمنٹ سطح پر، اور وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ بھی عمل کرتے ہیں، اور اپنے مدارس کے باقاعدہ طور پر مدارس موجود ہیں، ان میں تعلیم و تعلم کا تربیت سلسلہ جاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور راستہ، آپ کسی کی مذہبی تعلیم میں رکاوٹ ڈال کے اتحاد نہیں لا سکتے، اس کو اس کے مذہب کے اندر اختیار دیں،
اور اس کو آزادی دے، وہ آزادی بیان کا حق رکھے، ہاں
مشترکات
کے اوپر اکٹھا ہو جائے، ملعام میں ایک دوسرے کی توہین نہ کرے، ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، یہ وہ واحد راستہ ہے جو ایران میں جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قانون میں اس کو گنجائش دی جائے۔
ہم بہت شکر گزار ہیں دوبارہ آپ کے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے
آپ کا بھی بہت شکر
وقت نکالا اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بہت ہی بہترین بیانات سے اور بہترین نکات سے بہرہ مند فرمایا۔ آخر میں ہم ہمیشہ ہر پروگرام کی طرح دعا گو ہیں پروردگار سے، کیونکہ جو بھی انسان کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں پر دوبارہ ہم خدا سے اس توفیق کو طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صرف باتوں کے اندر نہیں، ہم صرف کلام کے مقام پہ نہیں، بلکہ عمل کے میدان میں اس وحدت کو اپنے معاشروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے وجود کے اندر اس وحدت کو نافذ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
برنامه زنده سرزمین عشق در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام یک از عالمان سنی مذهب دعوت کرد که با حضور در این برنامه به سوالات شیعه پاسخ دهند.
من بچه طلبه اطلاعات محدود با این سه تا کتاب، قرآن یک، صحیح بخاری دو و صحیح مسلم سه، با همین سه تا کتاب پیمانه و تکلیف و بساط جمع خواهم کرد.
کجا در قرآن بر رسول الله نازل شده که کتمان کرده؟
مرکز مقاومت است.